ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حدیث مبارکہ کی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے۔ اور جو بندہ چاہے کہ مجھے حدیث کا نور مل جائے، اس کے تین نکات ہیں۔ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے سینے میں دل ہو، اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ او القى السمع، اور وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھے، یعنی جیسے پورا بدن ہی کان بن گیا اتنی توجہ سے سنے، اور وہ ہوا شہید اور وہ حاضر باش بھی ہو۔ اس لیے درس کے دوران مراقبے کرنا یا اپنے خیالات میں رہنا یا سوچوں میں رہنا یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ دل بھی حاضر باش ہو، دل میں طلب بھی ہو، اور بندہ حاضر باش ہو کے بات کو سنے تو اللہ تعالیٰ علم نافع کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ الجعفی البخاری رحمت اللہ رحمت واسعہ، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں یہ آیت لائے ہیں۔ نازو کا مطلب ہے نحذرو، ہم قیامت کے دن حاضر کریں گے۔ موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، وہ کیسے کہ میزان اصل لفظ تھا میوزان، چونکہ واؤ سے پہلے کسرہ آ گیا تو قاعدے کے مطابق واؤ کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا تو یہ لفظ میزان بن گیا، مگر اس کی جو جمع ہے وہ موازین آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موازین تو بہت سارے میزان کو کہتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن کئی میزان ہوں گے؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ میزان بہت بڑا ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ کھرب ہا کھرب انسان ہوں گے، اور ہر انسان کے اعمال بھی کھرب ہا کھرب ہوں گے، تو اتنا بڑا میزان اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس کے مختلف اجزاء ہوں گے، ایک نیکیوں کا پلڑا، ایک گناہوں کا پلڑا، ایک کوئی سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا کا لڑا بھاری ہے، تو مختلف اجزاء کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ لیکن جو سب سے بہتر جواب دیا محدثین نے وہ یہ تھا کہ اس کا احتمال ہے کہ احتمال ان یکون جمع للتفخیم، کہ یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں استاد جی تشریف لائے، استاد جی چلے گئے۔ اب استاد جی تو فرد واحد ہوتا ہے، مگر ادب کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو جی نے یہ فرمایا، ابو جی جا رہے تھے، جمع کا صیغہ، حالانکہ فرد واحد ہے۔ تو اسی طرح تعظیم کی وجہ سے میزان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین۔ اب نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے، لیکن مرسلین کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ظاہرُهُ التَّعْمِيمُ وَخُصَّ مِنْهُ صِنْفَانِ، ظاہر لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے اصول ہے، مگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو جماعتیں اس سے مبرہ ہوں گی۔ ایک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن بلا حساب جنت چلے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں ان کا اتنا مرتبہ ہوگا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی جنت میں بلا حساب شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا ایک گروہ ہوگا جس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ ہوگا کفار کا گروہ، ان کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، صرف کفر کا گناہ ہوگا، ان کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سیدھا جہنم میں۔ تو ایک گروہ سیدھا جنت میں اور ایک گروہ سیدھا جہنم میں۔ اس کے علاوہ جتنے باقی ہوں گے، اولیاء ہوں، علماء ہوں، سالکین ہو، سب کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ تولنے والے ہوں گے کون؟ تو محدثین نے جواب دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تولیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں شریعت حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کی طرف لے کر آئے، تو جو شریعت کا میزان لے کر آئے وہی ان کے اعمال کو شریعت کے مطابق تولنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب میزان میں تولا کیا جائے گا؟ تو احادیث کے مجموعے میں تین طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود لانو ایک صحابی تھے، بہت ہی مفتی قسم کے صحابی تھے، لیکن تھے بہت دبلے پتلے، بہت ہی دبلے پتلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، بسطتاً فی الجسم نہیں تھے، بہت ہی پتلے دبلے تھے. چنانچہ جب وہ چلتے تھے اور ان کی پنڈلیوں سے تہمت ہٹتی تھی تو ان کے دوست دیکھ کے مسکراتے تھے. دوستوں میں ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، تو جب ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے تو مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا، اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جو اچھے اخلاق ہوں گے وہ اس کے نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے، اور قیامت کے دن جو خامد اپنے بیوی بچوں کو نان نفقہ دیتا ہے اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا اور یہ بہت بھاری ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو تولا جائے گا. علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کو اچھی شکل میں پیش کیا جائے گا، برائیوں کو، گناہوں کو کبھی شکل میں پیش کیا جائے گا اور پھر ان کو تولا جائے گا. اور ایک حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ ایک بندہ ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. 99 دفتر سے کیا مراد؟ ہم کسی مضمون کی ایک کاپی بناتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی. اس بندے کے اتنے گناہ ہوں گے کہ 99 دفتر گناہوں کے بھر جائیں گے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی اسی کی دلیل ملتی ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لآدم علیہ السلام من اللہ موقف فی فصحم من العرش، کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی عرش کے نیچے ایک بڑی جگہ ہوگی. علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے، جیسے ہم دو سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آدم علیہ السلام دو سبز کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ سحوق، ایسے لگے گا کہ جیسے وہ ایک کھجور کی مانند اونچے ہیں. اتنا اونچا قد اللہ کیوں عطا کریں گے؟ وہ اس لیے کہ مجمع بڑا ہونا، تو عام کھڑے ہوئے بندے کو مجمع میں پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے. اس لیے لوگ چھتوں پہ بیٹھتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں، پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا قد عطا کریں گے، جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، اور وہ ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ چونکہ پوری مخلوق کے والد ہیں. ینظر الی من ینطلق بہی من ولدہ الی الجنۃ و ینظر الی من ینطلق بہی من ولدہ الی النار، وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کون جہنم میں لے جا رہا ہے. قال، فرمایا، فبین آدم علیہ السلام علی ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، اس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. فینادی آدم، آدم اسلام آواز لگائیں گے، اونچی آواز لگائیں گے جیسے اعلان کیا جاتا ہے، یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد، دونوں قرآن مجید میں آئے ہیں، مگر دنیا میں نام محمد تھا، آخرت میں نام احمد پکارا جائے گا. تو جب وہ یا احمد یا احمد پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے، فیقول لبیک یا ابل بشر، اے بشر کے والد میں حاضر ہوں. فیقول آدم اسلام فرمائیں گے ھذا رجل من امتک, یہ بندہ آپ کی امت میں سے ہے. ینطلق بہ الی النار, اس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. فشد المئزرہ, تو نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے. عربوں میں جب کسی کام کے لیے مہم کے لیے کوئی قدم اٹھاتا تھا تو کہتے تھے جی کہ تم اپنی کمر کس کے باندھ لو اور چلو. تو نبی علیہ السلام اس طرح اپنی کمر کس کے باندھ لیں گے اور چل پڑیں گے. وَآہَرَاؤ فی اثر الْمَلَائِكَةِ, اور ملائکہ جو اس بندے کو لے کے جا رہے ہوں گے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام چلیں گے. وَأَقُول, اور میں اور نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے یا رسول ربی, اے میرے رب کے نمائندوں کفو رک جاؤ. فیقولون, وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد, ہم تو بہت ہی سخت گیر اور شدت کرنے والے ہیں. الذین لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر, ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے, وہی کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا. اس کا مطلب یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ نہیں رکیں گے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی علیہ السلام نا امید ہو جائیں گے کہ یہ تو نہیں رک رہے. قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى, تو نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے. عربوں میں جب کسی کو منانا ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کے منت کر دیتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے. واستقبل العرش بوجہ ہی, اور اپنے چہرے مبارک کو عرش کی طرف کریں گے. فیقول, اور یہ کہیں گے ربی اے پروردگار, علیس قد وعدتنی, کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا. اللہ تخزینی فی امتی, کیا آپ میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من عند العرش, تو عرش کے اوپر سے ندا آئے گی. اطیعوا محمدا, اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. وردو ھذا العبد الی المقام, اور اس بندے کو تم میزان کے پاس واپس لے کے آؤ. فاخرجو من حجزتی بطاقتن, تو میں اپنے تہبند کے پلو میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا. بتاکا کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو, بوٹی کو. تو چھوٹی سی کاغذ کی پرچی ہوگی جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگی. فَأُلْقِيهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى, اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں, دائیں پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. وانا اقول, اور میں کہوں گا بسم اللہ اللہ کے نام سے. فترجح الحسنات علی السیئات, اس پرچی کے ڈالنے سے نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے کی نسبت زیادہ جھک جائے گا. فینادی, اعلان کیا جائے گا سائدہ و سائدہ جدہو, وہ بندہ اور اس کا باپ کا نام لے کر کہا جائے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. وثقلت موازینہو, اس کا میزان نیکیوں کا جو ہے جھک گیا. انطلق بہ الی الجنتی, اس کو لے جاؤ جنت کی طرف. فیقول, وہ بندہ کہے گا یا رسول ربی, اے میرے رب کے نمائندو فرشتو, کفو تھوڑی دیر رک جاؤ. اسأل ھذا العبد الکریم, میں اس کریم شخص کے بارے میں پوچھتا ہوں. فیقول, وہ کہے گا بے ابی انت و امی, آپ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہک, آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وہ احسن خلقک, اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. فمن انت, تو کون ہے کہ تیری وجہ سے میرا نیکیوں کا بدلہ چک دیا. فقد اقلتنی اسرتی ورحمت عبرتی, آپ نے میرے بوجھ کو کم کر دیا. فیقول, تو نبی رسام فرمائیں گے, انا نبیوکا محمد, میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وحاذی صلات ذلواتکا, اور یہ جو کاغذ کی پرچی تھی یہ تیرا درود شریف ہے. اللتی کنت تصلی علیہ, جو تم میرے اوپر پڑھا کرتا تھا. وقد وفیتکا احوج ما تکون علیہ, اور آج اس کا بدلہ تجھے ملا جب تجھے اس کی ضرورت تھی. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے اعمال نامے کو بھی تولا جائے گا. اب یہ تین چیزوں کی یعنی تولنے کی نشانیاں ملتی ہیں, تو اصل تطبیق کیا ہے اس میں, عزیز طلباء وہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ تعالی قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جو منصف ہوتا ہے نا, وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے, قانون کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے منصف کہتا ہے جی کہ سوری, میں آپ کی فیور نہیں کر سکتا, میں قانون کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, وہ جو کرے اس کو اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. تو مالک کو کیا پرواہ, وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اس کو جو ہے نا وہ دھر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین آپشن رکھی کہ قیامت کے دن میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ معاف کروں گا. جس بندے کو تولنے سے معافی آسانی سے مل جائے گی میں بندے کو تولوں گا, جس کے اعمال نامے کے تولنے سے معافی آسانی ہوگی اعمال نامے کا تولوں گا, اور جس کے اعمال کو تولنے سے آسانی ہوگی اعمال کو تولوں گا. میں چاہوں گا کہ میرے محبوب کی امتی زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. اس امت کے شروع میں ایک عقل پرست طبقہ گزرا ہے جس کا نام تھا معتزلہ. معتزلہ کا لفظ نکلا ہے اعتزال سے, الگ ہو جانا, یعنی وہ اسلام کی مین سٹریم سے الگ ہو گئے تھے. اور آج کے دور میں تو معتزلہ کی کثرت ہے, جس کو دیکھو عقل پرست, جس کو دیکھو عقل پرست. وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا, اور دلیل ان کے پاس کیا تھی, دلیل یہ دیتے تھے کہ اعمال کو تولا کیسے جا سکتا ہے. اب ایک بندہ خوش اخلاق ہے ایک بد اخلاق ہے تو کیسے تولیں گے, اشیاء تو یہ ہے نہیں, اعراض تو ہے نہیں, تو تول ہی نہیں سکتے. اور ان کی عقل نے ان کو دھوکہ دیا. آج دیکھو مادی طور پر دیکھیں کتنی چیزیں جو پہلے نہیں تولی جاتی تھیں آج ان کو تول لیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ بندہ اتنا جانتا تھا کہ اب صبح ہو گئی, اب شام ہو گئی, دن ہو گئی, رات ہو گئی, پھر گھڑی بن گئی تو گھنٹے تولنے لگ گئے جی, گھنٹے. پھر ایک وقت آیا کہ گھنٹوں کے ساتھ منٹ بھی تولے جانے لگے, پھر ایک وقت آیا کہ منٹ کے بعد سیکنڈ بھی تولے جانے لگے, اور آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ سیکنڈ نہیں مائکرو سیکنڈ اور نینو سیکنڈ کو بھی میئر کر لیا جاتا ہے. کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا چند سال پہلے کہ نینو سیکنڈ کو میئر کیا جائے گا. اسی طرح ٹیمپریچر, پہلے زمانے میں بندے کو اتنا تو ہوتا تھا کہ بخار ہے, لیکن کتنا ہے کوئی پتہ نہیں. پھر تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ جی اس ڈگری تک ٹھیک ہوتا ہے بندہ اور اس ڈگری سے اوپر ہو تو بخار ہوتا ہے. پھر اور چیزوں کا تجربہ ہونے لگ گیا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں کے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کو کیسے مارے کہ یہ چیزیں ٹھیک رہیں. پھر سائنس نے بتا دیا کہ 80 ڈگری ٹیمپریچر جب ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو اس کا سارا بیکٹیریا مر جاتا ہے. پھر سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ 786 ڈگری پر شیشہ پگھل جاتا ہے. پھر سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ 1500 ڈگری یعنی 1500 ڈگری پر لوہا پگھل جاتا ہے. چنانچہ جو لوہے کی ملیں ہوتی ہیں ان میں 1500 ڈگری ٹیمپریچر پہ فرنس کام کرتا ہے اور لوہا بالکل پگھل جاتا ہے, پانی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اور آگے سائنس بڑھی تو سائنس نے یہ بتا دیا کہ جب ایٹم بم چلتا ہے تو اس وقت آگ کا ٹیمپریچر 15000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 15000 ڈگری سینٹی گریڈ آگ کا ٹیمپریچر بھی میئر کر لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ قیامت کے دن چاہیں گے تو بندے کے ہر ہر عمل کو تولیں گے. ان کے لیے کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ علی کل شے ان قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. اور قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے عادل. واما القاسط فهو الجائر. عزیز طلباء, دو لفظ ہیں, ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط, لکھنے میں ایک جیسے ہیں, صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. تو قسط کے لکھنے سے معنی ہوتا ہے عادل اور قسط کے لکھنے سے معنی ہوتا ہے ظالم. واما القاسطون فکانوا لجہنم حصا حطبا, قرآن مجید میں آیا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے روایت کیا. مصر کے علماء نے اشکاب کو اشکیب بھی پڑھا ہے. ابن حبان نے اسے ثقات میں لکھا ہے. امام رازی نے ان کے بارے میں فرمایا, ثقت مامون صدوق. ابو ذر رحمۃ اللہ نے کہا, کان صاحب حدیث. آگے فرمایا کہ حدثنا محمد بن فضیل, حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جہاں بھی روایت ہوئی ہے محمد بن فضیل کے واسطے سے روایت ہوئی ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لاکھوں صحابہ کو یاد تھی, لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر لانو سے چلی. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے, ایک بندے کے چار بیٹے مگر اولاد ایک سے چلی. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ اس کی اولاد ایک سے کیوں چلی؟ بھائی اللہ کی مرضی. جس طرح اولاد ایک سے چلی اللہ کی مرضی, اسی طرح حدیث ایک سے آگے روایت چلی اللہ کی مرضی. مگر محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ جب کسی طبقہ میں راوی صرف ایک ہو تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے, صحیح ہوتی ہے, حسن ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے مگر غریب کہلاتی ہے. تو بخاری شریف کی پہلی حدیث سند کے اعتبار سے غریب اور آخری حدیث کیونکہ جس محدث سے بھی نقل کی محمد بن فضیل کے ذریعے سے نقل کی تو یہ بھی سند کے اعتبار سے غریب. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدأ الاسلام غریبا وسا یہود غریبا فتوبا للغربا، یا یہ کہنا چاہتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ پھر محمد بن فضیل نے عمارہ ابن قعقاع سے اس کو نقل کیا، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اور انہوں نے اس حدیث کو ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ یہ جتنے محدثین ہیں نا، محمد بن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور ابی ذر، یہ سب کوفہ کے رہنے والے تھے، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسلم بالکوفیین، کہ سارے راوی اس کے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو محدث ہیں ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔ ان کے دو واقعات بڑے مشہور ہیں، ایک واقعہ تو یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی نئی شادی ہوئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی دونوں کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت ہمیں ملے ہم اکٹھا گزاریں، مگر یہ نوجوان درس حدیث سننے کے لیے مسجد چلا جاتا۔ عبداللہ صاحبہ کو یہ بات بڑی بوجھ لگتی، وہ بھی نیک تھی اچھی تھی، مگر خاوند سے دور رہنا پڑتا تھا، انتظار کرتی تھی خاوند آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے، بات کریں گے، یہ روز کا تماشا تھا۔ اب ایک دن اس نوجوان کو ذرا دیر ہو گئی، درس لمبا ہو گیا، جب وہ آیا تو بیوی غصے میں تھی۔ ایک تو عورت کی عقل ہوتی ناقص ہے، پھر جب غصے میں آ جائے تو سبحان اللہ، ظلماتم بعدها فوق بعد۔ اس نے کہا کہ کیا تم اتنی دیر باہر لگا کے آ جاتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو، میں دوستوں کی مجلس میں نہیں جاتا، میں تو اپنے استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا آئے گا؟ ناقصات العقل اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کے استاد کو کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا آئے گا؟ وہ بھی نوجوان تھا، اور نوجوان لڑکوں کے دماغ ویسے ہی گرم ہوتے ہیں۔ اس نے آگے سے کہہ دیا، اچھا اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب غصے میں کہہ تو گئے، جب دن ہوا اور دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو خامد کو افسوس کہ مجھے اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور بیوی کو افسوس کہ چلو میرا خامد تھا، اس کو میں جو کہہ لیتی، مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اندر اندر دونوں چاہتے تھے کہ اب کسی طرح سے ہمارا دوبارہ پیچ اپ ہو جائے۔ تو بیوی نے خامد سے کہا کہ بتائیں، آپ نے کنڈیشنل طلاق دی تھی، طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی میں اپنے استاد کے پاس جا کے پوچھوں گا، اگر ان کو 100,000 حدیثیں یاد ہیں تو پھر تو طلاق نہیں ہوئی، اور اگر نہیں یاد تو پھر ہو گئی۔ چنانچہ وہ نوجوان ابو ذر رحمۃ اللہ کے پاس آیا، اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت میں رات کو یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ تم دونوں جا کے میاں بیوی بن کے رہو، 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ اور بھی عجیب تر ہے، کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کے شاگرد جمع تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارے استاد کے بس آخری سانس ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے وقت میں اس بندے کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ یاد دلانا چاہیے۔ یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ نہیں کہنا چاہیے امی کلمہ پڑھو، ابو کلمہ پڑھو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اگر انکار میں سر ہلا دیا تو پھر کیا بنے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اب جب استاد کا آخری وقت تھا تو طلباء نے تلقین کرنی تھی، مگر ان کو ادب حائل تھا کہ جس استاد نے ساری زندگی میں دین پڑھایا، دین سکھایا، اللہ کا تعلق سکھایا، اب ہم اس کو کلمہ جو ہے نا یاد دلائیں، تو وہ سوچنے لگے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس حدیث میں کلمے کا تذکرہ ہے نا، ہم استاد کو سبق کے طور پہ وہ سنا دیتے ہیں، جب وہ سنائیں گے تو یاد آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ جب دو تین راویوں کا نام لیا تو استاد پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، ساتھ حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھتے پڑھتے ابو ذر رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث تھی۔ تو ابو ذر رحمۃ اللہ نے جب پڑھا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، تو اس پر ان کی جان نکل گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی موت ہر کسی کو عطا فرمائے۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی علم کے شائق صحابی تھے۔ حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مولوی قسم کے صحابی تھے، ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور ان کی احادیث کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان سے مراد یہ ہے کہ دو کلام ایسے ہیں، کلمتان کلامان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم کئی مرتبہ کلمہ کا لفظ پورے فکرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے، بامانی عبارت ہوتی ہے، لیکن اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمتان سے مراد ہوں گے دو کلام، کلامان۔ آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن سے کیا مراد؟ کہ محبوب قائلہما، جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ اسے محبت فرماتے ہیں۔ اب بتائیے اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو سننے والا کہتا ہے جی جلدی بتاؤ میں ابھی پڑھوں تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ یہاں رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالی نے اپنی کے بہت سارے نام ہیں، کوئی اور نام استعمال ہوتا، رحمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ تھوڑے عمل پہ بہت اجر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ تو نیکیوں کا آدھا پلڑا نیکی سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملاہ، اور الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو پورا پلڑا ہی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب دو لفظوں کے پڑھنے پر پورا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے تو یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے یہاں رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن اثر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب 80 مرتبہ پڑھنے پر 8-10 منٹ لگتے ہیں. 8-10 منٹ کی عبادت پر 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رحمان کی صفت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح. یہ درود شریف کوئی بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کتنی عجیب بات ہے، پرنٹر کو ایک پرنٹ کی کمانڈ دیں اور پرنٹر 1000 دن تک پرنٹ کرتا رہے تو کتنا بڑا ڈیٹا ہوگا. تو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اس سے یہاں رحمان کا لفظ استعمال ہے. پھر حبیبتان الی الرحمان، آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. زبان کے اوپر ہلکا کیوں کہا؟ کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو زبان سے ادا کرنے ذرا مشکل ہوتے ہیں اور کچھ بہت آسان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 حرکات ہیں، زیر زبر پیش، دمہ، فتح اور کسرہ. ان میں فتح جو ہے نا زبر، اس کا ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی بچہ بولتا ہے نا فطری طور پہ وہ لفظ بولے گا جو الف سے جو زبر سے شروع ہوتا ہے، اما، ابا، اللہ، یہ لفظ بولتا ہے بچہ، کیونکہ یہ ادا کرنا آسان ہے. ان کا مجموعہ ہے اجدو کا قطوبتا. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے. صرف 2 حروف ہیں با اور دال جو اس کلام میں ہیں اور کوئی حرف ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان حروف کو کلام کو ادا کرنا واقعی آسان ہے. کچھ حروف جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں ان کا مجموعہ ہے قطب و جدن. ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایک حرکت آ جاتی ہے، ہر بندہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ بھی بہت تھوڑے ہیں. اس میں کچھ حروف جن کو حروف استعلاء کہتے ہیں ان کا مجموعہ ہے خصہ ضغط قلز. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے. تو ایسے حروف جن کو ادا کرنا مشکل ہے وہ کم ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ کلام ادا کرنا آسان ہے. خفیفتان اللسان کا یہ معنی ہے. تو اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلام ایسے ہیں، حبیبتان الرحمان، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہے. اور پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، یعنی اجر ان کا بہت زیادہ ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملاؤہ، کہ سبحان اللہ پڑھنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے پورا میزان نیکی سے بھر جاتا ہے. تو ثقیلتان فی المیزان ہو گئے نا. اب اتنی باتیں سننے کے بعد سننے والے کا جی کرتا ہے کہ جی مجھے کلام بتائیں، میں جلدی پڑھوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام میں حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے بتا دیتے کہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو بندے کے اندر اتنی رغبت نہ ہوتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا 2 کلام ایسے ہیں، پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا، ان کا پڑھنا بڑا آسان اور اس پہ اجر اتنا زیادہ کہ بھاری ہیں میزان کے اندر، تو سننے والے کا دل شوق سے بھر جاتا ہے کہ اب ہمیں بتائے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب طلباء اور طالبات اس کلام کو پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے, اور یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندے یہ الفاظ کہیں. اس کی ذرا اور گہرائی تک جائیں کہ تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہے تو تعریف کا ایک انداز تو یہ ہے, جی بڑی پڑھی لکھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی دیندار ہے, بڑی شریف گھرانے کی ہے, اچھے نسب والی ہے, یہ سب تعریفیں ہیں اس کی. اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے, لڑکی ضدی نہیں ہے, جاہل نہیں ہے, کام چور نہیں ہے. اب اس کی ظاہر تو تعریف نہیں کی, مگر جب برائیاں الگ کر دیں تو یہ بھی تعریف بن گئی کہ جاہل بھی نہیں ہے, ضدی بھی نہیں ہے, اٹ دھرم بھی نہیں ہے, کام چور بھی نہیں ہے. تو تعریف کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ ہر نقص سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے, ہر چیز سے بری ہیں. اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ دیکھو میری شان, کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اس لیے سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے باقی نام صفات سے متعلق ہیں اور یہ نام ذات سے متعلق ہے. اور امام اعظم وظیفہ رحمتہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نام اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسم اعظم سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو امام اعظم وظیفہ فرماتے تھے کہ وہ لفظ اللہ ہے. تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ وہ کیسے جی؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی نام استعمال ہوا ہے. آپ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اللہ کا کون سا نام استعمال ہوا؟ اللہ. بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم بعد میں, پہلے کون سا نام آیا؟ تو تعوذ میں اور تسمیہ میں پہلے نام اللہ کا استعمال ہوتا ہے. ان کا جی اور دلیل دیں. ان کا اور دلیل یہ ہے کہ اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے لفظ سے ختم ہوتی ہے. اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, تو کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کے نام پہ. اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے نام پہ ختم ہوئی. ان کا جی اور دلیل دے. ان کا جی نماز کی ابتدا اللہ کے نام سے اور نماز کی انتہا اللہ کے نام سے. نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے جب امام کہتا ہے اللہ اکبر, اور ختم کب ہوتی ہے؟ جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے لفظ سے شروع ہوئی, اللہ کے لفظ سے آگے ختم ہوئی. ان کا جی نہیں, کوئی اور پکی دلیل نے. ان کا سنے, جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوتور پر بلایا تو فرمایا اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام, اللہ فرما سکتے تھے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفار ہوں, میں ستار ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, جو چاہتے کہہ سکتے تھے. اللہ کی سب صفات ہیں, مگر اللہ نے تعارف کروایا اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا لفظ اسم اعظم ہے, اس سے دعا قبول ہوتی ہے. لوگوں نے سوال کیا جی اگر اسم اعظم اللہ ہے تو ہم تو اس نام سے دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو نام اسم اعظم تو ہے یہی، باقی جو اسم اعظم لینے والا ہے اس کی زبان پہ منحصر ہے کہ وہ بندہ ہے کیسا، وہ کیسے بھائی؟ اس کی مثال یوں سمجھو کہ آپ ایک جگہ سے جا رہے ہیں اور ٹریفک خوب جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، لیکن جو ٹریفک پولیس والا ہے وہ ایک طرف بیٹھا آرام سے چائے پی رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. آپ اس پولیس والے کو جا کر کہیں میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا، وہ نکل جائے گا، وہ الٹا آپ کے پیچھے ہوگا تو ہوتا کوئی بات کرنے والا. اور اگر ایک کوئی پولیس کا انچارج آئی جی جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے اور پولیس والا کنٹرول کرنے کے بجائے بیٹھا چائے پی رہا ہے، وہ اس کو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں، تو نکل جائے گا نا. اس کا مطلب یہ کہ بندے کا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے. تو جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ جب اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ ہی کی حمد ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے، فسبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح سے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. اور ہمیں بھی کہا ہے کہ تم میری تسبیح بیان کرو، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. اور نبی علیہ السلام کو ذہانت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا ذکر فرما دیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کا ذکر فرما دیا. تو ہم جب رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اندازہ لگائیے اللہ کو بندے پہ کتنا پیار آ رہا ہوتا ہے. پھر دوبارہ اسی کلام کو ریپیٹ کیا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ پہلا کلام، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلام ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم اور عظمتوں والے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کے اوپر ختم کیا ہے. ان کا مقصود یہ تھا کہ طلباء یہ جان لیں کہ ہم جتنا بھی علم ظاہری پڑھ لیں، ہمارے اندر نور منتقل تب ہوگا جب علم کے ساتھ ذکر بھی شامل ہوگا. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پہ آ کر انہوں نے اپنی کتاب کو مکمل کیا. اس کی بہت ساری وجوہات مدثین نے دی ہیں. ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا، میں کتاب لکھ کے اٹھ جاؤں گا، اب میرے اللہ کا حکم ہے کہ فسبح باسم ربک حین تقوم، جب تو کھڑا ہو تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا تاکہ کھڑے ہوتے ہوئے میں اللہ کی تسبیح بیان کر لوں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اٹھنے سے پہلے وہ سبحان اللہ پڑھ لے، اس مجلس میں جو کوتاہی ہو اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے اس کو پڑھا لکھا تاکہ میری سب غلطیاں معاف ہوں، لغزشیں معاف ہوں اور اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے محبوب اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد کیجئے، استغفار کیجئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے عمر کے آخری حصے میں پھر یہ آخری حدیث لکھ کر گویا تسبیح بیان کی اور قرآن مجید کی عنایات پر عمل کر دیا. ایک اور بھی اس اللہ نے طلباء کہ اب تم پڑھ چکے ہو, شادیاں ہوگی, تمہیں حالات سے واسطہ پڑے گا, نوجوان کاروبار کریں گے, کام کریں گے, رزق حلال کمانے کے لیے گے, چونکہ وہ فرض ہے. تو اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں, حالات کی مچھلی میں پھنس جائے گا, نہیں چل رہا, سمجھنے لگتی میں کروں تھی کہ اب اس حالات, لڑکی پر بھی حالات آتے ہیں, پڑھا کے گھر چلی جاتی ہے اور رشتے نہیں آتے. اب جب لڑکی کی عمر 30-31 سال ہو جائے اور لڑکے اور لڑک کوئی رشتہ نہ آئے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں, لڑکی خود بھی پریشان ہوتی ہے, کرے تو کیا کرے, وہ تو حالات کے اندر بند ہو گئی نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو ایک عمل بتایا کہ دیکھو تم تسبیح زیادہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام تھے, وہ ایک دفعہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے. اب انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کہاں سے نکلیں, فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں کے اندر, رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حیران تھے کہ یا اللہ نکلنے کا راستہ کیا, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ کا حکم ہوا اور مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر میرے پیارے یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. آزمائش اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا, مگر تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ نے آزمائش سے نکال لیا. تو بھئی اگر ہم حالات کی مچھلی کے پیٹ پہ پھنس گئے ہیں, یا کوئی لڑکی حالات کے مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہے, تو وہ تسبیح بیان کرے, اللہ اس کو بھی نکال دیں گے اور آزمائش کو ختم فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی کثرت کا توفیق عطا فرمائے, اور ہماری مشکلات کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے, اور دور قریب سے جتنے مرد یا عورتیں آئی ہیں اللہ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. جن طلباء طالبات کا علم آج مکمل ہوا ان کو اس عاجز کی طرف سے آگے حدیث کی خدمت کرنے کی اجازت ہے. ہم اس قابل تو نہیں ہیں, لیکن ہم نے جیسے بھی ہیں اس کام کو آگے جاری رکھنا ہے. www.darsquran.com